اور اللہ کا مقام رضا جنت کو ماننے والا اور مانگنے والا ہے. یہ دولت ہمیں اور آپ کو نصیب ہے, اس لیے ہمیں اس ذہنی خلا کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو غیر مسلموں کے سامنے ہے. ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں, ان کو اپنے دنیا میں آنے کا فائدہ معلوم نہیں, ان کو اپنے انجام کا کچھ یقین نہیں. وہ ایک خلا میں بھٹکنے والے سیارے کی طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ پیارا دین عطا فرمایا اور ہم اس کے ماننے والے ہیں, اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس سے سرفراز فرمایا ہے, ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ایمان کے باقی رکھنے کی دعا مانگنی چاہیے, اس ایمان کو ترقی دینے کے عمل کرنے چاہیے اور اس ایمان کو مرتے دم تک قائم رکھنے کو اپنے لیے سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی سعادت سمجھنا چاہیے. یہ موقع رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک رات کا ہے اور ابھی الحمدللہ آپ حضرات نے قرآن کریم کی سماعت مکمل کی ہے. اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اس کے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی, اس کا موقع عطا فرمایا. دنیا کے اندر آسمانی کتابوں میں صرف ایک قرآن کریم ہی ہے جو اپنے نازل ہونے کے وقت سے لے کر آج تک پوری طرح محفوظ چلا آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام فرمایا, اس کے معانی کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور خدائی حفاظت کا یہ منظر آپ کے سامنے ہے کہ جا بجا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے مختلف مسجدوں میں, مختلف گھروں میں. اللہ کے فضل و کرم سے حافظ مسلمان گھرانوں میں اتنے زیادہ ہیں کہ بڑے بڑے شہروں کی پوری مسجدیں اس کے لیے ناکافی ہیں. گھروں میں سنا رہے ہیں, مسجدوں کے مختلف حصوں میں سنا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کا ایک مظہر ہے. خدائی نظام کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگ نہ بھی چاہتے ہوں تب بھی وہ چیز اپنی جگہ موجود رہتی ہے, برقرار رہتی ہے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی دولت بھی ملی. رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزے رکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت ہے. اللہ رب العزت نے اس سے فیضیاب فرمایا اور تراویح کے اندر ہمیں قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے قبول فرمائے اور قرآن کریم کے تمام انوار و برکات سے تمام سننے والوں اور پڑھنے والوں کو مستفید فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کے دل کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. گناہوں کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے انسان کے دل پر جو پردہ پڑ جاتا ہے اور جو تاریکی اس کے دل پر آ جاتی ہے, قرآن کریم کی تلاوت سے اور قرآن کریم کے سننے سے اللہ کی مہربانی سے وہ ظلمت, وہ تاریکی چھٹ جاتی ہے اور انسان کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. دل کی صفائی کا مطلب دنیاوی اعتبار سے تو جو کچھ بھی لیا جائے, دینی اعتبار سے دل کے صاف ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت پیدا ہو. ویسے تو ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ ہمارا دل صاف ہے یا خراب ہے, اور گناہ کے عادی ہونے کی وجہ سے یہ احساس بھی کم رہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی پیدا ہو گئی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں, جب کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا موقع ملے, تو اس وقت انسان کچھ نہ کچھ احساس کر لیتا ہے کہ اب میرے دل میں ایک تازگی ہے اور ایک لطف ہے, اور اسی کا نام ایمان کی تازگی ہے. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق محسوس ہوتا ہے, محبت محسوس ہوتی ہے, اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوتی ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا خیال آنے لگتا ہے, آخرت کی جواب دہی کا فکر پیدا ہوتا ہے, اسی کو دل کی تازگی کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسان عبادت گزار ہو تو وہ کوئی ہوا میں اڑنے لگے گا, یا اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کی مرضی پہ دنیا چلنے لگے گی. دنیا اللہ کی مرضی پر چلتی ہے اور چل رہی ہے, اور اس کی مختلف چیزوں کو استعمال کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں اور انسان اس کو استعمال کرتا چلا آ رہا ہے. لیکن یہ دنیا کسی کی مرضی کی نہیں ہے, اسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے اپنی مصلحت کے مطابق, اسی کے مطابق یہ چلتی رہتی ہے اور چلتی رہے گی. تو نیک ہونے کا مطلب, دیندار ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ دنیا ہماری تابع ہو جائے گی, ہماری مرضی پر چلنے لگے گی. دیندار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر چلنے لگیں گے. تو اس وجہ سے نیکی کا, تقوی کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی ابدیت کا احساس پیدا ہو, اپنی حقیقت سامنے آ جائے کہ میں کیا ہوں, میرا کیا اختیار ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ احساس تازہ ہو جانا, اسی کو ایمان کی تازگی کہتے ہیں, اسی کو دل کی صفائی کہا جاتا ہے. اور بلا شبہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, رمضان کے اندر تو اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور ہماری تربیت کا ایک خاص مظہر قائم فرما دیا اور ایک خاص قسم کا ماحول ہمارے لیے پیدا فرما دیا. اس میں تو ہم نے سہولت سے قرآن کریم پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, لیکن اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اس کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ تلاوت کریں گے. رمضان کے اندر یہ نیت کر لی جائے کہ ہم آئندہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی وقت اپنی فرصت کا ایسا ضرور رکھیں گے جس میں ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا بھی اس میں فائدہ نظر آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کریم پڑھتا ہو, سکھاتا ہو, یہ سیکھتا ہو, یہ تم میں سب سے اچھا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کے دل آباد گھر کی طرح سے ہیں, اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ویران گھر کی طرح سے ہے. تو اس لیے ہماری اپنی تازگی اور شادابی اور یومیہ زندگی کی بہتری کے واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی وقت اپنے صبح شام کے اوقات میں کوئی وقت ایسا ضرور رکھیں جس میں تلاوت کلام اللہ کر لیا کریں. اب یہ آپ کی اپنی فرصت پر ہے, اپنی ہمت اور طاقت پر ہے. شروع میں اس بات کا عزم ہونا چاہیے کہ روزانہ کی تلاوت کا ناغہ نہ ہو, مقدار کی فکر نہ کی جائے کہ وہ دو سپارے روز پڑھیں گے یا ایک سپارہ, بلکہ جتنی بھی مقدار آپ آسانی کے ساتھ روزانہ پڑھ سکتے ہیں, چاہے ایک رکوع پڑھیں, لیکن قرآن کریم کھول کر اس کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں. اور دوسری کوشش یہ رکھیں کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی توفیق ہو, اس کے تلفظ کے صحت کے ساتھ. قرآن کریم عربی میں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اردو زبان عربی زبان کے بہت قریب ہے, اور ہم میں سے اکثر بیشتر اردو بولنے والے اور سمجھنے والے ہیں, تو قرآن کریم کے تلفظ سے زیادہ مشکل نہیں ہوتی. چند حروف کا فرق ہوتا ہے کہ جو عربی کے اعتبار سے ذرا اس کی ادائیگی مختلف ہے, اور اردو میں وہ فرق نہیں ہوتا. تو اس فرق کو اگر سمجھ لیا جائے تو ایک ہفتے دو ہفتے کی مشق کے بعد بآسانی انسان صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں, جو اپنی پاکیزگی اور تقدس کے اعتبار سے تو اس قابل ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان پر جاری نہ کریں. ہماری زبان کی ناپاکی اور بے احتیاطی اس کا تحمل نہیں کر سکتی, لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سہولت ہے, آسانی ہے, اجازت ہے کہ ہم اسی زبان سے اس کا کلام پڑھیں. تو کم از کم اس کا ادب اتنا تو رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ سال ہا سال گزر گئے, پوری پوری عمر گزر جا رہی ہے اور ہم اللہ کے کلام کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش نہ کریں, تو یہ افسوس کی بھی بات ہوگی, محرومی کی بھی بات ہوگی. بعض اوقات الفاظ کو صحیح نہ پڑھنے سے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. اس وقت اس کا موقع نہیں ہے, صرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے قرآن کریم سنا اور اس کے لطف سے ہم فیض یاب ہوئے، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوئے، تو اس موقع پر اپنے دل میں یہ عزم کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ سال کے بقیہ حصوں میں ہمیں تلاوت قرآن کریم کی توفیق بخشیں اور ہم اس کی تلاوت کریں. یہ بات بھی بعض اوقات پیش آتی ہے کہ بعض لوگ الفاظ کی تلاوت کو اس درجہ اہمیت نہیں دیتے، اور مختلف حضرات اس قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے، میں اس وقت لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا، اور اگر کسی کو واقعات اس قسم کے کچھ شبہات ہوں تو علماء سے دریافت کر لے، کسی وقت تفصیل سے معلوم کر لے، لیکن آپ کو دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں نماز میں تلاوت ہو رہی، اور بچہ اسی زمانے میں اچھی طرح حفظ کرتا ہے جب وہ سمجھتا بھی نہیں. پھر اصل بات یہ ہے کہ فائدہ اس کو کہتے ہیں دین کے اعتبار سے جو اللہ نے بتایا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ قرآن کریم کی تلاوت پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، تو اس میں اپنے ثواب کو کھونے کی اور ثواب سے محروم ہونے کی کیا بات ہے؟ سمجھ میں آنے کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جب تک سمجھ میں نہ آئے اس کے الفاظ کی تلاوت سے روکے رہنا اپنے آپ کو محروم رکھنا ہے. ہاں، جن کو اس بات کا شوق ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں، تو بلا شبہ وہ ایک قدم آگے بڑھیں، تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کریم کو اللہ نے ہم نے آسان کر دیا نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے. یاد کرنا بھی آسان ہے، نصیحت بھی آسان ہے، لیکن اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل کے اور تعبیر کے محتاج ہیں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ کیا چیز ان پر نازل کی گئی. تو قرآن کریم کے مختلف مضامین ہیں، کچھ مضمون نصیحت کے ہیں، عقائد کے ہیں، اور کچھ احکامات ہیں. تو احکامات کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اہل علم کی، اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ اور ابتدائی زمانے کے ایمان لانے والے سب عربی جاننے والے ہیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو عربی سے ناشناس ہو. بعد میں دوسری قومیں شامل ہوتی رہی، لیکن اولین مخاطب سب سے پہلے جن سے خطاب ہوا، اولین وہ حضرات جن کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی گئی، وہ سارے کے سارے عربی سے بخوبی واقف تھے، اچھے سے فصیح عربی بولنے والے. جو عرب کی خصوصیات ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں. اس کے باوجود قرآن فہمی میں وہ محتاج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی. تو یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن فہمی منمانی سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی شخصیت کی پابندی نہیں ہے، ہر آدمی کو اجازت ہے کہ وہ قرآن سمجھے، لیکن قرآن کو سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کے مطابق، اپنے آپ سے مطلب نہ نکالے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی قرآن سمجھنے کا شوق رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز کے سمجھنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے وہ چیز سمجھی جاتی ہے. تو قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ارشاد کے مطابق اس کے مضمون کو متعین کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں آج کل بہت سے قادیانی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری نبی، لغت کے اعتبار سے اس کے معنی کچھ اور بھی آتے ہیں. بھائی، عربی جاننے والے حضور بھی تو تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہ نازل ہوا کیا وہ اس عربی کو نہیں جانتے تھے؟ تو ان کے جاننے کے مطلب کو تو ہم سمجھیں غلط، اور کسی ناخواندہ اور غیر عربی دان کے احتمال کو ہم سمجھیں گے یہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کہاں تک اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے. خاتم النبیین کے جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہی اللہ کی مراد ہے. وہ اس کیا ہم ان کے اوپر یہ الزام رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی مراد کو غلط بتائیں گے، اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے معاذ اللہ غلط بیانی کریں گے؟ تو یہ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اگر شخصیت اس میں اعتماد سے اٹھ جائے تو قرآن ہی پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے آج کل منمانی کرنے والے اور قرآن کریم کے اپنے مطلب بیان کرنے والے لوگوں کا بہت سلسلہ پھیل گیا ہے. تو خدا را اس میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن فہمی تو جتنی چاہیں آپ کریں، لیکن اس کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے قرآن فہمی کا حق ہے. اور اس میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جتنا موقع عطا فرمائے, یہ تو کلام سمجھنے ہی کے لیے اترا ہے, سمجھنے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن سمجھنے کے نام پر ناسمجھی کرنے کی اجازت نہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ادب ہے قرآن کریم کا کہ آپ اس کو سمجھیں. اور سب سے زیادہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز, چونکہ شب قدر کا معاملہ ہے, تو اس میں سبھی جانتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک رات چھپا دی ہے کہ جس کی عبادت اور جس کا اجر و ثواب ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. ہزار مہینے بھی تقریباً 82 سال کی عمر ہو جاتی ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہے, نہ معلوم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کس کو دیں. تو یہ آخری عشرے کی ایک خاص فضیلت ہے. الحمدللہ رمضان ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا, اور اب اس کا آخری عشرہ بھی ہمیں عطا ہوا ہے, اور اس کی یہ تاک رات آج بھی ایک تاک رات ہے, 27 شب ہے. اس میں بھی امید ہے اس بات کی کہ وہ شب قدر آج بھی ہو سکتی ہے, اور اگر قدر کی جائے تو ہر شب شب قدر ہے. اس لیے اس میں بھی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرے, اور اپنی آئندہ کی زندگی کے واسطے جو کچھ وہ چاہتا ہو مانگے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے. اور دونوں موقع دعا کے ہیں. قرآن کریم ختم ہونے کے بعد, قرآن کریم پورا کر لینے کے بعد بھی دعا قبول ہونے کا وعدہ ہے, اور شب قدر میں بھی دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے. تو دعا اس وقت ہم سب کو مل کر کرنی ہے, اور دعا کے واسطے اتنی بات عرض کر دینی ضروری ہے کہ دعا در حقیقت اللہ سے مانگنے کا نام ہے, اور اللہ سے مانگنا اپنے اپنے انداز سے ہوتا ہے. یہ تو اتفاقی طور سے ہم سب جمع ہیں, تو اس لیے اس وقت مل کر بھی دعا کر لیں گے, لیکن یہ پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی. تھوڑی بہت اس وقت گزارش اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی, سب مل کر لیں گے, لیکن دعا کی عبادت ایسی ہے کہ انفرادی طور سے انسان اپنا دامن پھیلائے اللہ کے سامنے, اپنی حاجتیں پیش کرے, اور جتنا وہ مانگ سکتا ہے وہ مانگے, اور پوری رات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ جب تک وہ چاہے وہ مانگتا رہے, اور جتنا چاہے وہ مانگے. دینے والا تھکتا نہیں ہے اور مانگنے والا تھک جاتا ہے. تو اس لیے اس وقت جو کچھ دعا کی توفیق ہو جائے وہ بھی ہم کر لیں گے, لیکن اس پر اکتفا نہ کریں, بلکہ ایسی تمام راتوں اور تمام اوقات میں مستقل دعاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے. چلتے پھرتے بھی دعا کی جا سکتی ہے, باقاعدہ اپنی جگہ بیٹھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, اور دل لگا کر انسان اللہ تعالی سے مانگے اور گڑ گڑا کر مانگے تو یقیناً اس کو ملتا ہے. دوسری چیز اس میں توبہ کی ہے کہ چونکہ ہمیں ایسا مبارک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں, ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کریں, تو توبہ کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ندامت. التوبۃ والندم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اصل میں ندامت کا نام ہے, اور ندامت شرمندگی کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سی غلطیوں سے تو واقف ہی نہیں ہیں, غلطیاں کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں, اور جن غلطیوں کا ہمیں کچھ اندازہ ہے اس میں بھی ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تو ہم فلاں مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں, فلاں آدمی کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور فلاں شخص کے بتانے کی وجہ سے کر رہے ہیں. یعنی توجیہات کا ایک سلسلہ ہمارے اوپر رہتا ہے, ہم غلطی کو غلطی ماننے میں ذرا کچے ہیں. خیر, آپس کی بات کے اعتبار سے انسان ایک دوسرے کے مورد الزام ٹھہرائے تو وہ تو چل سکتا ہے, لیکن جب اللہ کے سامنے انسان اپنی بات کرے تو وہاں ضرورت ہے اس کی کہ انسان سچے دل سے اپنی غلطی کو خود ہی مان لے, وہ کسی دوسرے پہ الزام دھرنے کے بجائے اپنی غلطی کا خود اعتراف کرے. اگر اپنی غلطی پر اعتراف ہوتا ہے تو طبیعت میں ندامت پیدا ہوتی ہے, اور ندامت سے سچی توبہ ملتی ہے. اور جب تک انسان اپنی غلطی کی تعویل میں پڑا رہے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قصوروار ہوں نہیں, قصور تو دوسروں کا ہے, لہذا اللہ تعالی سے معافی مانگنے کے اندر بھی اس کی وہ گہرائی نہیں آتی جو حقیقت میں توبہ کے لیے درکار ہے. اس لیے جو بھی وقت مل جائے اس میں انسان, ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور میں پیش ہو کر اپنی زندگی کے معاملے کو خود حل کریں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کا سچے دل سے اعتراف کریں. اللہ کی ذات اس سے بری ہے ساری انسانیت مل کے بھی غلطیاں کرنے لگے گی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. ہم ہی محتاج ہیں اس بات پہ کہ ہمارا دل صاف ہو, ہماری روح پاک ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور ہمیں آخر میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہو جائے. یہ تو احتیاج ہماری ہے, ضرورت ہماری ہے. ہمیں اپنی ضرورت کا احساس کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے کا اعلان ہے اور یہ موقع دیے اسی لیے گئے ہیں کہ ہر انسان, ہر مسلمان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے اپنی مرادیں اور اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر معافی چاہے. اتائی وہ من الذنب کما لا ذنب له, جس آدمی نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اب اپنی ضرورت کو آدمی کیسے پورا کر سکتا ہے وہی جانتا ہے. میرے عرض کرنے کا منشا صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی, تو گناہ کو گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے. معافی جب ہی مانگتا ہے انسان جب وہ غلطی کو غلطی سمجھ لیتا ہے, ورنہ توجہ کرتا رہتا ہے. آپ عام زندگی میں دیکھ لیں کہ جب تک کوئی آدمی اپنی غلطی نہیں مانتا اس وقت تک معافی بھی نہیں مانگتا, چاہے رشتے داری کا معاملہ ہو جائے, دوستانہ جھگڑا ہو جائے یا کسی ماتحت اور افسر کی بات ہو جائے, جب تک دوسرا اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے وہ اس کی معافی نہیں مانگتا. تو انسانوں میں تو معاف کریں نہ کریں, معافی مانگے نہ مانگے, دنیا داری کا معاملہ ہے, وہ اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن بہرحال اللہ سے معاملہ ایک مستقل چیز ہے. اس واسطے یہ درخواست ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں نے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے اس میں مجھ سے کیا ہوا, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, میں کیا کرتا رہا, اور اس غلطی کے ذمہ دار کون ہے. میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو وہاں پہ جو کچھ پیش آئے گا وہ میرے ساتھ پیش آئے گا یا جن کے میں نام لیتا ہوں ان کے ساتھ پیش آئے گا. وہاں ہر شخص کو اپنا جواب دینا ہے اور اپنے حساب کتاب کرانا ہے, اپنے معاملات کا سامنا ہوگا. اس لیے اپنی قبر کو اور اپنے حشر کو اللہ کے سامنے, حاضری کو سامنے رکھ کر انسان سچے دل سے اپنی غلطیوں کو مانے اور اس پر اللہ تعالی سے معافی مانگے تو معاف ہونے میں دیر نہیں لگتی. تو اس وجہ سے اللہ تعالی سے امید رکھنی چاہیے, اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم مانگیں گے, توبہ کریں گے, اللہ تعالی قبول فرمائیں گے. قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے, لیکن مانگنے سے پہلے اپنی ندامت بھی گہری ہونی چاہیے. جتنی زیادہ ندامت ہوتی ہے اتنی سچی توبہ ہوتی ہے, اتنی توبہ کی عظمت ہوتی ہے. جیسے کہ مشہور واقعہ ایک خاتون کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا. ان کو سنسار کیا گیا, رجم کیا گیا, تو کسی شخص کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ عجیب عورت تھی, اپنے خاندان کو رسوا کر گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. تو یہ ندامت حضور کی صحبت کی برکت سے اتنی گہری تھی کہ اس کی اپنے ہی بخشش کا سامان تو بن گئی, اتنی زیادہ تھی کہ اگر بانٹ دی جاتی تو پورے مدینے کو کافی ہو جاتی. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ توبہ کے اندر ندامت کا کتنا دخل ہے. تو ہماری توبہ اس لیے ادھوری ہے کہ ہم اپنی توبہ کرنے میں صرف الفاظ ہی کی حد تک رہتے ہیں. ہمارے دل کے اندر اگر ٹٹول کے ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. رسمی انداز کی باتیں کرنے کا ہمیں عادت ہو گئی ہے. نمائشی طور پر ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں, اپنی تواضع کے لیے بھی کہہ لیتے ہیں, اپنے آپ کو گناہگار بھی کہہ لیتے ہیں, لیکن جس کے سامنے کہنا چاہیے وہاں دل کھول کے نہیں کہتے. تو میرے عزیز ہو, یہ میں عذرائے بے تکلفی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی سے معاملہ جو ہے وہ مخلصانہ رکھنا چاہیے. وہاں چھپانے سے چھپتا نہیں ہے اور دھوکہ دینے سے وہاں کوئی دھوکے میں آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے, وہ حقیقت سے باخبر ہے. اس لیے ہم دھوکہ دیتے ہیں تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیں گے, اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. انسان انسان کو غلط فہمی میں رکھ سکتا ہے, انسان انسان کے سامنے اپنا تقدس جھاڑ سکتا ہے. اللہ کے سامنے ہمارا اترا پترا سب کھلا ہوا ہے, ہم اس سے کیا چھپا سکتے. جب یہ سب بات ہے تو ہمیں کیا شرم اور کس بات کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان سچے دل سے نادم ہو کر معافی مانگے اور آئندہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور مدد مانگے, تو انشاءاللہ مانگنے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ملتا ہے. تیسری چیز اس توبہ کے اندر جو آڑے آتی ہے وہ ظلم ہے. انسان ہاتھ پھیلا کے دعا تو کر رہا ہے اور اپنے معاملے میں نادم بھی ہے، اور اپنے لیے اللہ تعالی سے مخلصانہ طور پر توبہ کرنے میں بھی سچا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ زیادتی کا ہے. تو ایسے شخص پر اللہ تعالی کی نظر رحمت نہیں ہوتی جو اس کی مخلوق کو ستانے پہ تلا ہوئے. ہاں اگر اس نے ظلم کیے ہیں اور وہ اس غلطی کو بھی مان کر اس سے بھی تائب ہو جائے تو اللہ تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایک آدمی ماں کو ستاتا ہے، باپ کو ستاتا ہے، تو چاہے کتنی ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگے اللہ تعالی کی قبولیت، اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں آتی. وہ خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں، دعائیں کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، دنیا میں سبھی دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اللہ کی طرف سے بعض چیزوں پر موقوف ہے. تو میرے عزیزوں، اگر ہم ظلم سے باز نہ آئیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے توبہ نہ کریں، تو اللہ تعالی کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی. قانون اس کا یہی ہے، فضل فرما دے تو اس کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں. تو اس وجہ سے ہر شخص کو اس بات کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ میں اپنے نفس پر تو ظلم کر ہی رہا ہوں، اللہ کی مخلوق پر تو ظلم نہیں کر رہا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہر شخص اس معاملے کو خود سمجھ سکتا ہے کہ اس کی ذات سے ظلم تو نہیں ہو رہا. ظلم صرف اس کو ہی نہیں کہتے جو عام زندگی میں ایک دوسرے پہ کرتا ہوا نظر آتا ہے انسان، کسی بھی حق تلفی کو ظلم کہا جاتا ہے، چاہے بیوی کے ساتھ کی جائے، بیٹی کے ساتھ کی جائے، بڑوں کے ساتھ کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ کی جائے. ظلم اور زیادتی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسند نہیں ہے، یہ قیامت کی اندھیریاں ہیں. تو ان اندھیریوں میں انسان کے دل میں ایمان جگمگاتا نہیں ہے، وہ اندھیریوں میں ٹمٹماتا ہی رہتا ہے. اس لیے بھائی اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سے متعلق معاملے کو تو فوراً ہی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ ان کی معافی پر موقوف رکھتے ہیں. اس لیے سچی توبہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظلم سے بھی توبہ کرے. ہر شخص کے اپنے حدود ہیں، اپنے اپنے دائرہ کار ہیں، ان میں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس سے کوئی ایسی زیادتی جو شریع اعتبار سے ناحق ہے اپنے کسی ماتحت کے ساتھ، اپنے کسی متعلقین میں سے کسی کے ساتھ تو نہیں ہوتی. اگر اس کا ادراک اور احساس ہو جائے تو اس سے توبہ کیے بغیر اس کو یہ امید کر لینا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا. جب ہم اللہ تعالی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندوں کو معاف کر دیں، اور جب ہم اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہیں تو اللہ تعالی اس بات کی امید رکھتے ہیں، ہمارے سے اس بات کا مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کریں. اور تیسری چیز کہ جب انسان اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کرتا ہے تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکے، جس کو عرف عام میں ہم گناہ کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں. تو اس وقت جبکہ انسان توبہ کرنے کے لیے بیٹھے تو کم از کم یہ دل میں ارادہ رکھے کہ میں آئندہ کی زندگی میں اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. ایک طرف ہم دعائیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ارادے یہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی نہیں بدلیں گے، تو یہ اللہ تعالی کی طرف صحیح معنوں میں متوجہ ہونے والی بات نہیں ہے. اگر شرمندگی ہے اور توبہ سچی توبہ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کام کو چھوڑنے کا کم از کم عزم ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ کی زندگی میں اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، حرام کام سے، حرام تعلقات سے، حرام آمدنی سے، اور جتنے بھی چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے منع کی گئی ہیں وہ سب ہر مسلمان موٹی موٹی باتیں جانتا ہے، ان سے بچنے کا عزم ہو تو پھر اللہ تعالی کی رحمت ہماری طرف جلدی متوجہ ہو. اب ایک طرف ہم اللہ تعالی سے دعائیں کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم حرام کام بھی کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، یا خواتین ہیں تو وہ بے پردگی میں مبتلا ہیں، دعائیں خوب کرتی ہیں ہاتھ پھیلا پھیلا کے، لیکن اس کا احساس نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سروں پہ پردہ رکھا تھا، ہمارے سروں پہ جو چادر رکھی تھی وہ ہم نے اتار پھینکی. جب اللہ کے رسول کو ناراض کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت کی کیا امید لگا سکتے ہیں؟ تو ہماری زندگی گناہوں میں لتپت تو ہے ہی، لیکن ہم گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکے ہیں، اور اسی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی روٹین کا کام ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو ہم چکمہ دے کر کوئی منظوری کرا لیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اس دو عملی سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری سچی توبہ کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان خامیوں کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی اس کی مانگیں کہ ہم نے اب تک کی زندگی میں جو غفلت کی ہے، اور اپنے خواہشات نفس کے تابع ہو کر آپ کی نافرمانی کرتے رہیں ہم اس سے آئندہ باز رہیں گے. تو جو کھلے ہوئے محرمات ہیں ان کو حرام سمجھنا چھوڑ دیا ہم نے. ہم سمجھتے ہیں یہ رائج الوقت ہے, یہ تو آج کل کا فیشن ہے. یہ ہمارا فیشن نہیں ہے, یہ یہودیوں کا, خدا کے نافرمانوں کا ہے. تو اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کے باغیوں کی صورت اور سیرت بنا کر خوش ہوتے پھریں اور یہ بھی سمجھیں کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہے. ہم نقالی کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ ہم ان کافروں کی نقل کریں گے جو خدا کے نافرمان ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اسلام کی جڑ مٹانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان کے اتباع کرتے ہوئے یہ چاہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے, اللہ کے رسول کو راضی کر لیں گے, یہ ہمارا وہم ہے. اس سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی. یہ ایک صاف بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری فرض ذمہ داری بھی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے صحیح بات کہہ دوں کہ ان موجودہ صورت حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اصولی طور سے متوجہ نہیں ہوتی کہ جب ہم خدا کی نافرمانی پہ تلے رہیں اور ان کے باغیوں کو اپنا سردار بنا لیں اور ان کے باغیوں کے مطیع اور فرما بردار بننے کی کوشش میں لگے رہیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ چاہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے. تو میرے عزیز ہو, اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہیں اور جو سامنے ہمارے ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہیں. تو اس لیے یہ تو کام چل نہیں سکتا. اگر اپنی آخرت درست کرنی ہے تو یہ تو قدم اٹھانا ہی پڑے گا. کافروں کی زندگی کو چھوڑ دیں, انہوں نے خدا کو نہیں مانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, ان کی زندگی ان کے ساتھ ہے, ان کا انجام ان کے ساتھ ہے. ہمیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا, قرآن عطا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی نقالی کریں اور ان کی پیروی کریں اور ان کو اپنا بڑا سمجھیں. تو جب تک دل سے یہ نفاق کھرچ کے نہیں پھینکا جائے گا, ندامت حاصل نہیں ہوا کرتی, سچی توبہ نہیں ملا کرتی, ایمان کے اندر جھلا نہیں پیدا ہوتی. ایمان تو نام ہے اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا, اس کو مان لینے کا. ہم نام سے اس کو مانتے رہیں اور کام دوسروں کے کرتے رہیں تو یہ ماننے کا صرف اظہار ہے اور دعویٰ ہے, حقیقت میں اس میں ماننا نہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع اپنے اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ہے. ہماری جو بھی کمزوری ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اللہ تعالی سے ہمیں گڑ گڑا کر یہ التجائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ, ہمارے اندر جو نقصان ہے ایمان کا اور اعمال کا, آپ کے سامنے ہماری حالت ہے, اس کو تبدیل فرما دیں, ہمیں وہ حوصلہ اور ہمت عطا فرما دیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ صحیح انقلاب پیدا کر دیں جو آپ کی رضامندی کا ذریعہ ہو. جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو راستے آسان ہوتے ہیں. تو ہمارے دلوں میں جو غلاف پڑ گئے ہیں اس کے نتیجے میں ہم ان چیزوں کو برا سمجھنا چھوڑ چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی تھی, جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کیے جانے کے اعلانات آئے ہیں. وہ چیزیں ہماری زندگی میں رچی بسی بھی ہیں اور ہماری طرف سے اس پر کوئی جنبش نہیں ہوتی اور ہم اسی وجہ سے دین کی صحیح حلاوت سے محروم رہتے ہیں. تو یہ موقع ایسے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے, مغفرت مانگنے کے, توبہ کرنے کے ہیں. ان موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی ان کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور آئندہ کی زندگی میں اس سے بچنے کی ہمت بھی مانگنی چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مانگنے والا محروم نہیں رہتا. تو یہ موقع اس وقت دعا کا ہے. دعا تو اس وقت جو کچھ سب مل جل کے کر لیں گے وہ تو ہو ہی جائے گی, لیکن میں نے عرض کیا نالا پابند لے نہیں ہے. انسان اپنی اپنی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے, کوئی اس کے لیے کوئی خاص ٹیون اللہ نے مقرر نہیں کی, الفاظ مقرر نہیں کیے. ٹوٹے پوٹے الفاظ میں انسان دعائیں کر سکتا ہے, اس کے یہاں قبول ہو جائے, بس یہی اصل چیز ہے. تو اس وجہ سے بھائی یہ ایک مختصر سی بات دعا کی نسبت سے میں نے عرض کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عام زندگی کے اندر ہمیں اپنے ایمان پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے باہمی معاملات سنت اور شریعت کے مطابق بنا دے اور اسی طریقے سے جو کچھ ملک و ملت کے حالات میں ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں اور خطرات ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. اس وقت انہی چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. اب سب مل کر ہم دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا دائما مع خلودك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما أنعمتنا من النعم اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد على الإسلام اللهم لك الحمد على الإيمان اللهم لك الحمد على النعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اے اللہ ہم سب اس کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا یا اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا یا ارحم الراحمین آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا یا ارحم الراحمین ہم اس بات پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا یا اللہ اپنا آخری کلام آپ نے ہمارے لیے نازل فرما دیا اور اے اللہ اس کو آپ نے ہمارے لیے محفوظ فرما دیا اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق ملی یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہمیں اس کو سننے کا موقع ملا یا ارحم الراحمین آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا آپ نے ہمیں رمضان کی دولت سے مالا مال فرمایا اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ارحم الراحمین آپ نے ہمیں دنیا کے اسباب عطا فرمائے یا اللہ یہ آپ کی مہربانی اور فضل ہے کہ ہمیں ہر طرح کی ضرورتیں سہولت سے میسر آ جاتی ہیں یا ارحم الراحمین آپ کے انعامات بے بہا ہیں یا ارحم الراحمین ہم ان سب کا شکر ادا نہیں کر سکتے یا اللہ جیسا کہ آپ نے ہمارے لیے یہ سارے انعامات عطا فرمائے ہیں یا اللہ ہم پر فضل فرمائیے یہ انعامات ہمارے لیے تا زندگی نصیب فرما دیجیے یا اللہ جو ایمان آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے مرتے دم تک اس کو ہمارے لیے قائم رکھیے یا اللہ جو ایمان کی دولت سے آپ نے ہمیں سرفراز فرمایا اس میں ترقی اور کمال عطا فرما دیجیے یا اللہ ایمان کامل ایسا عطا فرمائیے جو آپ کی رضامندی کا ذریعہ ہو یا ارحم الراحمین دل و دماغ کے گہرائیوں سے یا اللہ ایمان ہمیں عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین جس ایمان کے ہم مدعی ہیں اور اقرار کرنے والے ہیں یا اللہ اس ایمان کو ہمارے دل میں رچا بسا دیجئے یا ارحم الراحمین اس ایمان کے تقاضوں کی فہم عطا فرما دیجئے یا اللہ جو آپ نے ہم سب کو ایمان سے مالا مال کیا ہے یا اللہ اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین آپ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے یا اللہ ہمارا اس ٹوٹا پھوٹا شکریہ قبول فرما لیجئے یا اللہ ہم اس شکر کی ادائیگی کو ان نعمتوں کے باقی رہنے کا ان نعمتوں کے زائد ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے یا ارحم الراحمین شکر گزاری پر آپ نے اضافہ نعمت کا وعدہ فرمایا ہے یا اللہ ہم سب تمام نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ ہماری موجودہ تمام نعمتوں میں اضافہ فرما دیجئے ہمارے جسم و جان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اعمال میں اضافہ فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اخلاق میں اضافہ فرما دیجئے یا اللہ ہماری نیک زندگی میں اضافہ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم تمام نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کا ہمیں احساس ہو یا نہ ہو یا اللہ وہ سب آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں اس پر آپ کے دل و جان سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے ان نعمتوں میں اضافہ فرما ان نعمتوں کو ہمارے لیے دین و دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنا دے یا ارحم الراحمین ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے جو قصور ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ اب تک کی زندگی ہم نے جس غفلت سے گزاری ہے اے اللہ جن گناہوں میں مبتلا رہ کر گزاری ہے یا اللہ نفس و شیطان کے نرغے میں آ کر جو کچھ ہم نے وقت گزارا ہے یا ارحم الراحمین وہ سب آپ کے سامنے ہے یا اللہ ہماری زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ اب ہم واپس نہیں لا سکتے یا اللہ اس وقت کے اندر جو نیک کام ہمیں کرنے چاہیے تھے اس وقت کو واپس لا کر وہ نیک کام ہم انجام نہیں دے سکتے یا یا اللہ جو وقت ہم نے برائیوں میں گزار دیا وہ وقت ہم واپس نہیں لا سکتے، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہمارا معاملہ ہے، ہماری گزری ہوئی زندگی کی تمام تقصیروں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جن گناہوں کو جان بوجھ کے کیا تھا وہ بھی معاف فرما دے، یا اللہ جن گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اے اللہ وہ آپ کی ناراضگی کا ہی ذریعہ ہیں، لیکن اے اللہ ہم بے خبری میں کرتے چلے گئے، یا ارحم الراحمین انہیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد نہیں وہ بھی معاف فرما دے، جو یاد آئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، یا اللہ جو کچھ قصور ہماری زندگی میں ہوتے چلے گئے یا اللہ ہم اس پر نادم اور شرمندہ ہیں، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہماری تمام تقصیروں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری گزری ہوئی زندگی کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اچھی طرح سے معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اے اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ ہم آپ ہی سے اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اے مالک ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری کوئی کسی گناہ پر ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہم بے بس اور بے کس ہو کر آپ ہی کی رحمت کے منتظر ہیں، اے اللہ آپ ہی سے امید لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری زندگی کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا يا الله ہمیں معاف فرما دیجئے، واغفر لنا اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، وارحمنا اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، انت مولانا آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ دینے والے ہیں، یا اللہ ہم قصوروار آپ ہی کے ہیں، یا اللہ معاف کرنے والے آپ ہی ہیں، اے اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری تمام جرم کو تمام جرائم کو معاف فرما دے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ آپ ہی کی رحمت کو ہم اپنا سہارا بناتے ہیں، یا اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے، یا اللہ اپنی رحمت کی نظر ہم پر فرما دیجئے، یا اللہ ہم آپ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں، اپنی شب و روز کی زندگی سے، اپنے کانوں کے گناہوں سے، اپنی زبان کے گناہوں سے، یا اللہ ہم نے اپنی عفت کو برباد کر دیا، یا ارحم الراحمین ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اے اللہ آپ ہی اب ہماری تلیہ تلافی کرنے والے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنی رحمت فرما دیجئے، ہمارے تمام سیاہ کرتوتوں کو مٹا دیجئے، تمام سیاہیوں کو مٹا دیجئے، تمام غلطیوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، الہی ہم پر رحم فرما دے، الہی ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ حاضرین کو بھی معاف فرما دے، غائبین کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت کا اور مغفرت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم دعا گو ہیں، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، اے اللہ ہر طرح سے معافی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی تمام وبال کو ہم سے دور فرما دے، کہ شامت اعمال جو ہم پر مسلط ہے، یا اللہ ہماری اپنی غلطیوں کے وبال ہم پر چھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، یا ارحم الراحمین، ہمارے اعمال آپ کے سامنے ہیں، ہمارے اخلاق آپ کے سامنے ہیں، اے اللہ ہم کسی چیز کی تاویل نہیں کرتے، ہم سب غلطیوں کو مانتے ہیں، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری توبہ قبول فرما لے، یا ارحم الراحمین ہماری توبہ قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ ہم سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری پوری زندگی کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ کسی گناہ کو باقی نہ رہنے دیجئے، یا اللہ ہمیں آخرت کی شرمندگی سے بچا لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیجئے، یا اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ آخرت کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ محشر میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ربنا لا تفضحنا، اے اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے بچا لیجئے، یا اللہ نہ دنیا میں ہماری رسوائی فرمائیے نہ آخرت میں ہماری رسوائی فرمائیے، یا اللہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم ہر طرح سے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوں، یا اللہ لیکن ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کی شوکت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کو جو ذلت و رسوائی کا شکار ہے اے اللہ عزت عطا فرما دے، یا اللہ بلا شبہ یہ سب ہمارے ہی اعمال کا اثر ہے، اے اللہ ہمارے اس وبال کو آپ ہی ٹال سکتے ہیں، یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ ہادی مطلق ہیں، اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما دیں، یا اللہ ہمارے قلوب کے زنگ کو دور فرما دیں، ہمارے دل کے قبلے کو درست فرما دیں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللهم ثبتنا علی دینک، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انا نسألك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يا الله ہم ضعیف ہیں، اے اللہ ہم قصوروار ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں اس سزا سے بچا لیجئے، یا اللہ آپ کے نافرمان ہم پر مسلط ہیں، یا اللہ آپ کے باغی ہم پر چھائے ہوئے ہیں، یا اللہ امت مسلمہ نرغے میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس ذلت و رسوائی سے بھی ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں اپنی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق بخش دیجئے، یا اللہ جن اعمال کی سزا میں یہ ہم پر مسلط ہے اے اللہ ان اعمال سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پوری امت کو پوری پاکستانی قوم کو یا اللہ ایسے اعمال سے بچنے کا حوصلہ دے دیجئے، یا اللہ اب تک کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیجئے، اللہم لا تفصحنا فإنک بنا عالم ولا تعذبنا فإنک علینا قادر، یا اللہ آپ ہم پر پوری قدرت رکھتے ہیں، آپ جو چاہے ہمیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن اے مالک اے کریم ہم کسی سزا کے متحمل نہیں ہو سکتے، یا اللہ ہمیں معاف ہی کر دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف ہی فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے، ہمارے جو بھی قصور ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، یا اللہ ہم سب کے معترف ہوتے ہوئے آپ سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ اس رسوائی سے ہمیں نکال دیجئے، اس ذلت سے ہمیں نکال دیجئے، لا تسلط علینا من لا يرحمنا، یا اللہ جو لوگ ہم پر رحم نہیں کر سکتے ان کو ہم پر مسلط ہونے سے باز رکھیے، یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ایسے رہنما اور ایسے قائد عطا فرما دیجئے جو امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ہوں، انصاف کا معاملہ کرنے والے ہوں، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا، اے اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اب ہم کو راضی کر لیجئے، انعامات دے کر گناہوں کی معافی کر کے اے اللہ ہمیں بھی خوش کر دیجئے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہم ارضنا ورضانا، اللہم ارضنا ورضانا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واسرنا ولا تؤثر علينا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، يا ارحم الراحمين ایمان ہم کو اپنی زندگی سے زیادہ محبوب بنا دیجئے، یا اللہ اس کو ہمارے رگ و ریشے میں پیوست فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین ایمان کی دولت تا زندگی قائم رکھیے، یا اللہ ہماری شامت اعمال سے یہ ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، جب تک زندگی ہو اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ، یا اللہ جب ہمارا وقت آخر ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، یا ارحم الراحمین ہماری شامت اعمال سے یہ ایمان جیسی دولت ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اے مالک آپ نے ایمان دیا ہے، آپ اپنی نعمت دے کر واپس نہیں لیتے، اے اللہ ہم ہی ناقدرے ہیں، ہم ناقدر دان ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی ہی ذات سے خطرہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہ کر سکیں اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، جب آپ نے یہ نعمت ہمیں بخشی ہے اے اللہ اسے مرتے دم تک ہمارے ساتھ رکھیے، یا اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائیے، اسی پر ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اسی پر جینا اور مرنا نصیب فرما دیجئے، جتنی باتیں ایمان کے خلاف ہیں اے اللہ ان سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ آئندہ بچنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ارادوں میں قوت پیدا فرما دے، آئندہ کے لیے بچنا آسان فرما دے، یا اللہ آئندہ کی زندگی اطاعت کی نصیب فرما دے، انابت کی نصیب فرما دے، یا ارحم الراحمین جو پسندیدہ زندگی آپ کی آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، یا اللہ اس کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا ارحم الراحمین اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ اپنے دین کی عظمت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اپنے دین کی بڑائی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، غیروں کی تہذیب کے مقابلے میں اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کی عظمت ہمارے دلوں میں جگا دے، یا اللہ ہم اس کے عظمت کے زبانی قائل ہیں، یا اللہ دل سے اس کی عظمت پیدا فرما دے، یا اللہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اے اللہ ہمیں وہ حوصلہ عطا فرما، وہ دین کا فہم عطا فرما، دین کی وہ سمجھ نصیب فرما دے، کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شباعت ہمیں نصیب ہو جائے، زندگی کے ہر کام میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر عمل میں یا اللہ ہم بندگی کا وہ طریقہ اختیار کر لیں جو آپ کا پسندیدہ طریقہ ہے، جو آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یا ارحم الراحمین ہماری زندگی کو سنت کے مطابق بنا دے، آئندہ کی تمام زندگی پر ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہمارے سامنے، یا اللہ اس میں ہمیں دینی اعتبار سے ثابت قدمی عطا فرما دے، یا اللہ ہر موقع پر اور ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہماری زندگی کے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق بنا دے، یا اللہ ہمیں پاکیزہ اخلاق عطا فرما، اخلاق ایسے اخلاق عطا فرما دے جو آپ کو پسند ہے، یا اللہ ہمیں حسد اور کبر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا لے، یا اللہ ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے بچا لے، یا اللہ چاروں طرف جو معصیت آمیز ماحول ہیں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کے احترام کی توفیق عطا فرما، حیا کے اور غیرت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ایمان کے ساتھ جو حیا آپ نے رکھی ہے یا اللہ وہ ہم سے ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائے، یا اللہ بے حیائی کے کاموں میں ہم مبتلا ہیں، بلا شبہ ہم عادی ہو گئے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں رہا، اے اللہ ہر قسم کی بے حیائی سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہر قسم کی بے حیائی کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں حیا اور پردے کی پابندی نصیب فرما دے، یا اللہ جتنی بھی لعنت زدہ چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حوصلہ عطا فرما دے، ان سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ایمان میں ایسی قوت پیدا فرما دے کہ ہم تمام لعنت زدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، اپنے دوستوں کو بچا لیں، یا اللہ جن سے ہمارا تعلق ہے ان سب کو بچانے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے چاروں طرف کفر و شرک کی لعنتیں ہیں، یا اللہ ہمارے چاروں طرف بے حیائی کی لعنتیں ہیں، اے اللہ ہم اس سے بچ نہیں پاتے، یا اللہ ہمیں بچنے کا حوصلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بھائی ہیں سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں، اے اللہ ہم اس بے حیائی کے جرم میں مبتلا ہے، خطرہ ہے کہ ہمارا ایمان نہ زائل ہو جائے، یا اللہ ہمارے ایمان میں بھی قوت پیدا فرما دے، ہمیں حیا کے اعتبار سے بھی مکمل فرما دے، دین کے اعتبار سے جو حیا ضروری ہے اللہ اس سے ہمیں مالا مال فرما، اس سے محرومی سے ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو معاملات ہیں ان کو شریعت کے مطابق بنا دے، جو زیادتی کسی کی طرف سے ہوتی ہے یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اب تک جو کچھ ہو گیا اس کو اس کی معافی تلافی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو معاملات زندگی ناجائز رخ پر ہیں اللہ ان میں تبدیلی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے لیے پاکیزہ معیشت کا سامان فرما. یا اللہ ہماری معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندہ فرما دے. یا اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے ناجائز تعلقات سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ہم آپ کی مدد کے محتاج ہیں، اس وقت ہر طرف کی ہر طرح سے پھیلی ہوئی برائی سے بچنے پر ہم قادر نہیں ہیں. یا اللہ ہم ایمانی اعتبار سے بھی کمزور، ارادوں کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ اپنی خصوصی مدد فرما دے. یا اللہ ہمارے اندر ہر طرح کی کمزوری آپ کے سامنے ہے، یا اللہ برائی سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے. یا اللہ ہم خود برائی کے ایسے رسیا ہیں، چھوڑنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. یا اللہ ہمارے دل کے تقاضوں کو تبدیل فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، ہم کو راہ حق کی طرف پھیر دے، ہر معاملے میں حق کی طرف رہنمائی فرما دے، حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ دین کی سچائیوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر باطل چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، دین کا استہزاء کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ چاروں طرف سے جو یلغار ہے، یا اللہ دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں، اے اللہ ان سازشوں سے ہمیں اور ہمارے پورے ملک کو محفوظ فرما. یا اللہ کافروں کی چالوں کو انہی پر الٹ دے. اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر. یا ارحم الراحمین، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ آپ معاملہ فرما دیں. یا اللہ ان کی پکڑ فرما دیں. یا اللہ ان کو اچھی طرح سے گرفت میں لے لیں. یا اللہ ان کے قدموں کو ہلا دیں. یا اللہ ان کے منصوبوں کو منتشر کر دیں. یا اللہ ان کی طاقتوں کو پارا پارا فرما دیں. یا اللہ امت مسلمہ کو صحیح قیادت عطا فرما، صالح قیادت عطا فرما، مخلصانہ قیادت عطا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی قوت مجتمع فرما دے، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں میں آپس کے اندر ایمانی قوت اور ایمانی معاملات زندہ فرما دے. یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما. حضور کی نسبت کا حضور کی نسبت کی لاج عطا فرما دے. یا اللہ اس کی نسبت سے ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے. یا ارحم الراحمین، اسلام کا بول بالا فرما دے. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يا ارحم الراحمين، ہمیں دنیا کی زندگی میں عافیت نصیب فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرما دے. یا اللہ اب تک جو عافیت ملی ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اب تک عافیت ہی میں رکھا، بہت سی مصیبتوں سے ہمیں بچائے رکھا. یا اللہ آئندہ کی زندگی میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم عافیت طلب کرتے ہیں. یا اللہ عافیت پر شکر گزاری طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی میں عافیت قائم فرما دے، ہر قسم کے سانحات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ انسانوں کا محتاج ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جسمانی معذوریوں سے ہماری حفاظت فرما، مالی مجبوریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس پوری قوم کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، کافروں کے قرضوں سے بھی سبک دوشی نصیب فرما دے، نجات عطا فرما دے. یا اللہ بین الاقوامی اعتبار سے قرضوں کے چنگل سے مسلمان قوم کو نجات عطا فرما. یا اللہ انفرادی اعتبار سے بھی جو لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے سہولت کا انتظام فرما دے، سہولت سے قرضوں کے بار سے سبکدوش فرما دے. یا اللہ جو آدمی کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرما. حاضرین میں سے جن کی جو مشکلات ہوئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے، مہربانی فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو آئندہ کی زندگی کے تمام خطرات سے محفوظ فرما. یا اللہ سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ آخرت کے رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، ان کی معیت عطا فرما دے، یا اللہ حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، یا اللہ اپنا مقام رضا جنت الفردوس بلا حساب و کتاب ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ ہم بلا شبہ اپنے کسی عمل سے اس قابلین کے جنت کا سوال کریں، لیکن اے اللہ اپنے مہربانی فرمائی، مانگنے کا حق عطا فرمایا، مانگنے کی اجازت عطا فرمائی، اے اللہ ہم بغیر استحقاق کے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے کے سوالی ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی فرما دیں، ہم سب کے لیے بلا حساب جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں، یا اللہ ہمیں آئندہ کی زندگی اسی فیصلے کی روشنی میں نصیب فرما دے، ہمیں جنت والے اعمال عطا فرما دے، ہمیں ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق دے دے جو جہنم لے جانے والے ہوں، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت کے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کاموں پر ثبات قدمی نصیب فرما، یا اللہ دین کے تمام کاموں پر ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما، ان نیکیوں کی توفیق آپ نے بخشی ہے ان کو ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہم کمزور دل ہے، یا اللہ ہم جلد باز ہیں، اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر بہت سی بھلائیاں اور بہت سی ضرورتیں چاہتے ہیں، یا اللہ جلد بازی کی وجہ سے ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ دنیا کے کاموں میں جو ہماری مصلحتیں ہیں یا اللہ اس کو تسلیم کرنے کا حوصلہ عطا فرما، اپنی رضا پر اپنے فیصلوں پر یا اللہ رضامندی کی توفیق عطا فرما، رضا بالقضا سے مالا مال فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم سب بھی اس کے محتاج ہیں، ہم سب کو پناہ عطا فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا ارحم الراحمین، بہت سے حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی، اے اللہ ان سب کی حاجتوں سے آپ باخبر ہیں، یا اللہ ان کی تمام حاجتوں کو عزت اور عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، یا اللہ بہت سے گھرانوں میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے وہ اچھے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی حوصلہ افزائی فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ان کی پردہ پوشی کے ساتھ پورا فرما دے، یا ارحم الراحمین، بہت سے گھرانوں میں رشتے ناطے کی فکر اور پریشانی ہے، اے اللہ ان کے مناسب جوڑ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان فرما دے، زنا کو یا اللہ ہمارے لیے سنگین بنا دے، یا اللہ اس کی حیبت ہمارے دل میں اور اس کی شناعت ہمارے دل میں زندہ فرما دے، اور یا اللہ نکاح کے عمل کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں عفت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، بدکاری اور بے حیائی سے اور برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ اولو العزم بنا دے، یا اللہ ان کو اپنی زندگی مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان کو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان کو گانے بجانے کے بجائے دین زندہ کرنے کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو مردانگی نصیب فرما، مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا فرما، یا اللہ ان کی توانائیوں کو ان کے حق میں ان کے خیر کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے عزیز و اقربا، ہر طرح کے رشتہ داروں میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم میں سے تمام لوگوں کے عزیز و اقربا جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، آج کل کے حالات میں جو لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ اس قسم کے فتنوں کے سد باب کا انتظام فرما دے، یا اللہ بے گناہ جو مارے جا رہے ہیں ان کے دفاع کا انتظام فرما دے، یا اللہ اس کا بدلہ لینے کا انتظام فرما دے، یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک میں اسلامی قانون جاری فرما دے، یا ارحم الراحمین، حکومت عادلہ قائم فرما دے، یا اللہ جو کفار مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا فرما، جمعیت منتشر ہے مسلمانوں کا، یا اللہ آپس میں اتفاق اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ ہر جگہ مسلمان پسپائی کا شکار ہیں، یا اللہ صحیح رخ پر ہمیں اتحاد نصیب فرما دے، اور صحیح رخ پر مسلمانوں کو مجتمع فرما دے، اور یا اللہ مسلمانوں کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرما. یا اللہ جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے جہاں کہیں کوشاں ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب فرما دے. یا اللہ ان کی کوششوں کو غلبہ اسلام کا ذریعہ بنا دے, اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جہاں کہیں مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما, غلبہ عطا فرما. یا اللہ کفار کے ساتھ نبرد آزما ہیں اے اللہ ان کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما, اور اے اللہ ان کو صحیح رخ پر اور ان کی رہنمائی فرما کر ان کو یا اللہ فتح مبین عطا فرما. یا اللہ جو کفار مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو سازشوں سے باخبر ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کفار کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دین کے مسلمات کو مان کر اپنی زندگی دین کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. دین کے مطالبے اور تقاضوں پر اپنی زندگی نشاور کرنے کا حوصلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں سے وہن کو دور فرما دے. یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین آنے والے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین جن حضرات نے مختلف قسم کی دعاؤں کے لیے اپنی درخواستیں لکھی اور کہی ہیں اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے مالا مال فرما دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کا سپاہی بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے پیروں پر مستحکم فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو دوسروں کا محتاج ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو کافروں کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ان کو دین کی عظمت نصیب فرما, دین کی محبت نصیب فرما, دین کا اتباع نصیب فرما, اپنی زندگی دین کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما دے, تمام مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما دے, تمام مسلمانوں کو دینداری نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنا تعلق زائد فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور فرما دے, ہمارے دلوں سے اپنے ماسیوا کی محبت کو مغلوب فرما دے. یا اللہ ہمیں جو کچھ آپ نے زندگی بقیہ عطا فرمائی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما, قوت عطا فرما, دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کی جن حالات میں یا اللہ ہماری مدد فرما دے. یا اللہ ہمیں شوکت اور غلبہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یومیہ زندگی میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ قرآن پڑھا گیا اس کو قبول و منظور فرما کر اس کا ثواب آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے. ماں بعد ان کی صدقے اور طفیل میں پوری امت کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی عظمت بھی عطا فرما, اس کی تلاوت بھی نصیب فرما, اس کا فہم بھی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ قرآن پر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے, یا اللہ ہمیں متبع سنت بنا دے. یا اللہ ہمیں ساری زندگی اتباع سنت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین جو لوگ روزگار کی طرف سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما, روزگار میں برکت عطا فرما, آسانی کے ساتھ عزت اور سہولت کے ساتھ روزگار نصیب فرما دے. یا اللہ مہنگائی کو دور فرما دے, جو کچھ اس کے اسباب غلط طریقے سے ہمارے ہاں پھیل گئے ہیں اللہ اس کا سد باب فرما دے. یا اللہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو روزگار بھی نصیب فرما دے, روزی بھی نصیب فرما دے. یا اللہ ہر گھرانے میں غربت کو دور فرما دے. یا اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرما دے, سہولت کی زندگی عطا فرما دے, اطاعت اور انابت کی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ ہماری ضروریات کی کفالت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ضروریات میں انسانوں کے احتیاط سے محفوظ فرما دے, کسی کا دست نگر نہ فرما. یا اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے, ہمیں ہر قسم کی سنگین اور لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے, جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں ان کو گھروں میں صحت عطا فرما دے, جو علاج کے لیے اسپتالوں میں یا اللہ ان کو وہاں صحت عطا فرما دے. یا اللہ جن بیماروں کا یا جن صحت مندوں کا وقت آخر ہے حسن خاتمہ کی دولت سے مال وال فرما. یا اللہ جو زیر علاج ہے اور ان کی زندگی باقی ہے یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما دے, ان کے علاج میں یا اللہ صحیح تدبیر نصیب فرما دے. یا اللہ ان کے معالجین کی صحیح رہنمائی فرما دے, دعا دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے، صحت کاملہ سے مالا مال فرما، اور جو زندگی نصیب ہو اس کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جو لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ، جو اولاد سے محروم ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما دے، نرینہ اولاد عطا فرما دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام فرما دے. یا ارحم الراحمین، دنیا میں جو کچھ فتنے رونما ہونے والے ہیں ہماری اس سے حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہر قسم کے ناگہانی آفات سے، سانحات سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك قلوبا أبواهة مخبتة منيبة إليك. اللهم إنا نسألك قلوبا أبواهة مخبتة منيبة إليك. اللهم إنا نسألك قلوبا أبواهة مخبتة منيبة إليك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أرحم الراحمين، شب قدر کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. یا اللہ، اس رات میں جو کچھ آپ نے انعامات اور انوار و برکات رکھے ہیں، اے اللہ، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، اے اللہ، ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ، ہم کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی احتیاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ، ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں. یا اللہ، ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں، ہمتیں بھی کمزور ہیں. یا اللہ، ہماری ندامت بھی کچی ہے، ہماری توبہ بھی کچی ہے. اے اللہ، ان سب حالات کے باوجود یا اللہ، ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ، ہم بھیک مانگنے آپ کے دربار میں آئے ہیں. یا اللہ، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. یا اللہ، ہمیں بھی مالا مال فرما دے. ہمارے حق کو نہ دیکھیے، ہم حقدار نہیں ہیں، لیکن اے اللہ، ہم اس کے محتاج ضرور ہیں. یا اللہ، شب قدر ہم سب کو نصیب فرما، شب قدر کے انوار و برکات نصیب فرما. یا اللہ، اس کی جو مغفرت و رحمت آپ نے رکھی ہے، اس سے ہمیں فیض یاب فرما دے. یا اللہ، پورے رمضان میں جو کچھ عمل کی توفیق ملی وہ قبول فرما لے. یا اللہ، جو کچھ کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہر مسلمان کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی مغفرتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ، ہم اپنے عمل کے اعتبار سے بلا شبہ سزاؤں کے اور جہنم کے مستحق ہیں. اے اللہ، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، جہنم سے آزاد فرما دیجئے. یا اللہ، یہ آخری عشرہ آپ نے جہنم سے رہائی کا مقرر فرمایا ہے. اے اللہ، ہم سب کو اس جہنم سے آزاد فرما دے. یا اللہ، ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ، ہمیں محروموں میں شامل نہ فرما. یا اللہ، ہم اپنے عمل کے اعتبار سے محروم ہی ہونے کے حقدار تھے، لیکن اے اللہ، آپ رحمت فرما دیجئے، معافی فرما دیجئے، مہربانی کر دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجئے، ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے جو آپ اپنے نیک لوگوں کو عطا فرمائیں گے، جو اپنے مانگنے والوں کو عطا فرمائیں گے. یا اللہ، ہم بھی سوالی اور محتاج ہیں، ہمیں بھی محروم نہ فرمائیے. یا اللہ، ہمیں بھی آپ کی رحمت کا بھروسہ، آپ کی رحمت کا سہارا ہے. یا اللہ، ہمارے پاس اپنا کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. یا اللہ، ہم اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے اس کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں تمام رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. یا ارحم الراحمین، جیسے افطار کی نعمت سے نوازا ہے، یا اللہ، اپنے دیدار کے وقت اس نعمت سے نواز دے. یا اللہ، جس حلاوت اور جس نعمت کا آپ نے افطار کے وقت وعدہ کیا ہے، اللہ، ہم اس سے سرفراز ہو رہے ہیں. یا اللہ، اپنے اپنی ملاقات کے وقت اس حلاوت سے مالا مال فرما دے. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.